الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک داخلی دشمن ہے اور ایک خارجی دشمن ہے، یعنی ایک اندرونی دشمن ہے اور ایک بیرونی دشمن ہے. اندرونی دشمن کا نام نفس ہے اور بیرونی دشمن کا نام شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. لہذا اگر کبھی یہ شیطان اظہار دوستی بھی کرے تو بھی اس کے چکر میں نہ آئے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دشمن فرمایا اور یہ ہمیشہ دشمنی کرتا رہے گا. بظاہر اگر یہ دوستی کے روپ میں آئے بھی تو اس کے پیچھے بھی کوئی اس کی چال ہوگی. اور یہ بیرونی ہے، اس کے مقابلے میں ایک اندرونی دشمن ہے جس کو نفس کہتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اعدا عدوک فی جنبیک، کہ تمہارے دشمنوں میں سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے، یہ نفس ہے. شیطان اور نفس کی دشمنی اور ان کے وسوسے میں کیا فرق ہے؟ ان کی دشمنی میں تو فرق یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ کا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، اور یہ کبھی دوست بن نہیں سکتا. لیکن اس کے مقابلے میں نفس ایسا دشمن ہے کہ جو دوست بن سکتا ہے، جس پر اگر محنت کی جائے تو اس سے دوستی ہو سکتی ہے. یہ ہمارا دوست، یہ معین اور ہمارا مددگار یہ بن سکتا ہے. ان دونوں کے وسوسوں میں کیا فرق ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وسوسہ ایک مرتبہ آئے تو یہ وسوسہ شیطانی ہے، اور اگر وسوسہ بار بار آئے تو یہ وسوسہ نفسانی ہے. کیونکہ شیطان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی صوفی کے پیچھے اپنی زندگی لگا دے، کیونکہ اس کے پاس پوری دنیا کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ ہے. اس لیے وہ ایک صوفی کے پیچھے اپنے وقت کو برباد نہیں کرے گا، کہ اگر ایک کے پیچھے برباد کروں گا تو بقیہ صوفیوں کا کیا ہوگا، کیونکہ اس نے پورے سب کا لاؤ ہوئی انہم اجمائین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. सबको गुमराह करूंगा, धोखा दूंगा, इसका ठेका है ना अजमाइन सबका, इसलिए वो एक पर वक्त नहीं लगाता। वो मसरूफ आदमी है, यानी मसरूफ शैतान है, मसरूफ है, उसको एक ही सूफी के पीछे वक्त लगाएगा तो बकियों का क्या होगा। अलबत्ता नफ्स जो है, क्योंकि वो हमारे साथ ही है, उसको किसी और से पाला नहीं है, इसलिए वो हमें बुरे तकाजे हमारे दिल में डालता रहेगा। और मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नफ्स जो दुश्मन है, इसकी दुश्मनी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कहते हैं कि घर का दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है, घर का दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए नफ्स की दुश्मनी खतरनाक है। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफ्स शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है। वजह क्या है कि शैतान से पहले कोई और शैतान नहीं था, और शैतान को गुमराह उसके नफ्स ने किया, उसके अपने नफ्स ने भी उसको गुमराह किया कि सजदा मत करना, तुम तो आग से पैदा हुए हो जिसका कुर्रा ऊपर को जाता है, और ये मिट्टी से बना है जो जमीन की तरफ जाती है, तुम तो वीआईपी आदमी हो, तुम तो बड़े आदमी हो, तुम तो बड़ों की औलाद हो। ये आजकल भी तो है ना, हम भी यही करते ना जी, मैं बड़ा आदमी, मैं सीनियर, मैं मालदार, मैं इज्जतदार, मेरी इंसल्ट कर दी। यही तो आता है ना सारा। तो ये जो नफ्स है, इसने शैतान को भी बहकाया, शैतान को भी धोखा दिया, इसलिए फरमाया कि ये ज्यादा खतरनाक है। सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जो आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाई थी, या हय्यू या कय्यूम। हय जिंदा हकीकी, इसका तर्जुमा मेरे शेख फरमाते थे जिंदा हकीकी। हय्यून माने आई हई आई अजलन अबदन, वहयात कुल्लु शैइन बिही मुअब्बदन, हयात कुल्लु शैइन बिही मुअब्बदन, के अजली है वो जात जो अजली भी हो अबदी भी हो। पूरी कायनात में अल्लाह के सिवा कोई अजली नहीं है, यानी हमेशा हमेशा से थे, और अल्लाह ताला अपने करम से हमें अबदी फरमा देंगे। वो तो खुद है ही अबदी, अपनी उस सिफत का जहूर हम पर फरमाकर हमें अबदी फरमा देंगे, लेकिन अजली अल्लाह ताला ने किसी को नहीं रखा। अजली सिर्फ अल्लाह की जात, यानी हमेशा हमेशा से सिर्फ अल्लाह की जात है। तो कय्यूम के क्या माने हैं, ऐ कायमुम बिजातिही व युकव्विमु गैरहू बिकुदरतिही, जो अपनी जात से कायम हो और गैर को कायम रखे अपनी कुदरत से। लगा हमारी जिंदगी में जो सांस है वो अल्लाह ताला की अता की हुई है, इस कायनात को अल्लाह ताला ने कायम रखा हुआ है, सूरज और चांद को अल्लाह ताला ने कायम रखा हुआ है। लगा जब अल्लाह ताला का फैसला होगा, कयामत जब आएगी तो अल्लाह ताला का फैसला होगा और ये दुनिया फना हो जाएगी, और उससे पहले हम पर कयामत आ जाएगी कि जब हमें मौत आ गई तो हमारी मौत हमारी कयामत है। हदीस शरीफ में आया ना कि जो मर गया उसकी कयामत तो कायम हो गई, پہلے آپ مجلس میں آتے تھے تو سوتے نہیں تھے، اب آپ سونے لگے ہیں کیونکہ گھر والے آ گئے. شب قدر منا رہے ہیں. تو جو انسان کا دنیا سے چلا گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. لہذا اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے جو ہماری زندگی رکھی ہے، نہ پہلے نہ بعد میں. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اجل فیصلہ آ جائے گا تو نہ پہلے ایک ساعت، نہ پہلے نہ بعد میں، ایسا نہیں ہوگا. ان کی گھڑی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے قیوم کے معنی. آگے کیا فرمایا؟ اصلح لی شانی کلہ، ہماری بندگی کی ہر ادا کی اصلاح فرما، درست فرما، کہ ہماری بندگی کی ہر ادا اللہ تعالی کی محبت اور رضا اور خوشی کے قابل ہو جائے. ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارے اخلاق، ہماری بندگی، ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. اور کیا فرمایا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ برحمتک استغیث، استغیث معنی فریاد کرنا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، استغاثہ عدالت میں بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ، کہ مظلوم نے استغاثہ دائر کر دیا، مظلوم نے استغاثہ دائر کر دیا، فریاد داخل کر دی. تو یہاں پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ تم بھی فریاد داخل کرو. کس عدالت میں؟ کس عدالت میں؟ اللہ تعالی کی رحمت کی عدالت میں. برحمتی کا عدالت رحمت میں استغاثہ دائر کرو. برحمتی کا استغیث. اور پھر جیسے مضمون سکھایا جاتا ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مضمون سکھایا کیسے مانگو، کہ کیا بولنا ہے مالک کو، منصف کو، جج کو. کہو یا حیو یا قیوم برحمتی کے استغیث، آپ کی رحمت کی عدالت میں میں استغاثہ دائر کر رہا ہوں. مدعی دعویٰ بھی بتایا، مدعی کون ہے؟ مدعی ہم ہیں، دعویٰ ہم دائر کر رہے ہیں. اور مدعا لے کون ہے؟ اب اس کو بھی دیکھیے، اسی مضمون میں فرمایا، دعویٰ بھی سکھایا کہ کیا دعویٰ کرنا ہے. دعویٰ یہ کرو، یہ مضمون میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا ہے، اصلح لی شانی کلہ، میری بندگی کی ہر ادا کی اصلاح فرما دیجیے، کہ آپ کی رضا اور خوشی کے مطابق ہو جائے. میرا دیکھنا، میرا سوچنا، میرا سننا، میرا سونگنا، میرا بولنا، میرا پکڑنا، میرے خیال، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، ہر چیز، یہاں تک کہ بولنا کیا، میری خاموشی بھی، خاموشی بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو، کہ کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے. کیونکہ ہر جگہ بولنے کی نہیں ہے اور ہر جگہ خاموش رہنے کی نہیں ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی ایک دعا ہے، اب آپ دیکھیے عارفین اہل اللہ کا کیا مقام ہوتا ہے. ایسی دعا ہے جو زندگی میں کبھی ہمارے تصور میں نہیں آئی ہوگی. کیا دعا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، موقع نطق پر میرے سکوت کو معاف فرما، اور موقع سکوت پر میرے نطق کو معاف فرما. معافی کا انداز آپ نے دیکھا، کس چیز پر معافی مانگی جا رہی ہے؟ کہ جہاں مجھے بولنا چاہیے تھا میں خاموش رہا، اس کی بھی معافی مانگی، اور جہاں مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا اور میں بول پڑا، ये हम लोगों का हाल है ना कि कितने ऐसे मौके हैं जहां हमें खामोश बड़े बैठे हैं, हमें खामोश रहना चाहिए या किसी को नसीहत करनी है लेकिन अभी खामोश रहे, मुंह ना फाड़े, वहां पर उसको भी मुआफ फरमा, और जहां बोलना चाहिए वहां हम खामोश बैठे रहते दब जाते हैं। यह है आरिफीन की दुआ, इसलिए तो हजरत को आरिफ बिल्लाह कहा जाता है कि ये दुआ मांगी कि जहां बोलना चाहिए वहां खामोशी को मुआफ फरमा और जहां खामोश रहना चाहिए था वहां बोलने को मुआफ फरमा। तो हमारी हर अदा, हमारी सूरत, हमारी सीरत, कहां निगाह उठाएं, कहां निगाह नीची करें, कहां हंसें, कहां संजीदा रहें, सुभान अल्लाह, एक एक चीज सिखाई, कहां अदब का मकाम है, कहां अपने दिल को काबू रखना है, अल्लाह अकबर, कहां कदम उठाने हैं, कहां कदम रोकने हैं, सुभान अल्लाह, ये सीखने की चीज है। तब आप देखिए निगाह का मामला हदीस शरीफ में आता है, मोहब्बत से अपने मां बाप को देखो, हज मकबूल का सवाब मिलता है। अपने मां को, अपने बाप को, इस सवाब का मुझे मौका अल्लाह ताला ने एक जमाने तक अता फरमाया, अब मेरे लिए दरवाजा बंद हो गया। मेरी वालदा मोहतरमा इंतकाल फरमा गई, एक मौका था कि मैं उनको, मेरे बच्चा बैठा है, मेरे बच्चे से पूछे, जब मैं घर में दाखिल होता था पहले अपनी वालदा के पास हाजिरी देता था और जब मैं घर से बाहर निकलता था तो आखिर में सबसे वालदा के पास हाजिरी देता था, और इनसे पूछे मैं उनसे कैसे मिलता था, हंसते मुस्कुराते उनको खुश करने की कोशिश करता था, उनसे लिपटता भी था, प्यार भी करता था, प्यार लेता भी था। अब अल्लाह ताला का फैसला है, अल्लाह ताला ने, अगर अगरचि मेरी तो मां है लेकिन अल्लाह की बंदी है, अब ये दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया कि मैं अपनी मां को देखकर जो ये अजर और सवाब हासिल करता था, अब ये सिलसिला बंद हो गया। अब ये निगाह है तथा जिसके पास ये मौका है वो इस मौके से फायदा उठाए, जिसका बाप है, जिसकी मां है, उसके पास ये है, देखा करे उनको, चाहे दिन में दसियों दफा देखे, हर दफा ये अज्र मिलेगा। ये लेने की चीज है। अब अगर मैं कितनी भी नियत कर लूं लेकिन मेरे लिए दरवाजा बंद हो गया, अब तो आगे फरमाया, अब देखिए मजमून दावा के बंदगी के हर अदा की इस्लाह फरमा, और वला तकिलनी इला नफसी तरफत आईन, मुझे मेरे नफ्स के हवाले पलक झपकने के भी न फरमाइए। तो पता चला मुद्दई कौन, हम, हमारी रूह, हमारी जान, और मुद्दा आले हमारा नफ्स, बल्कि हमारी नफ्स, ये नफ्स जो है ये मुअन्नस है, नफ्स होती है। उर्दू में तो नफ्स को मुजक्कर बनाया हुआ, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नफ्स को मुअन्नस फरमाया। लेकिन यह है बड़ा धोखेबाज, क्योंकि इस पर मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, नफ्सुन, अब मुअन्नस की अलामत नहीं है ना इस पर, यह नफ्सुन है, नफ्सतुन नहीं है बल्कि नफ्सुन है, इसलिए इसको मुअन्नस सिमाई बोलते हैं। تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو جس کی لغت کتنی دھوکے باز ہے کہ ہے مؤنس لگ رہا ہے مذکر تو اس کی حقیقت کتنی دھوکے کی ہوگی. مردوں والی شباہت اختیار کی ہوئی ہے اس نے, نفس نے, ہے مؤنس اور مردوں والی شباہت اختیار کی ہوئی ہے. اور حدیث شریف میں ان مردوں پر لعنت آئی ہے جو عورتوں کی شباہت بناتے ہیں, اور ان عورتوں پر لعنت آئی ہے جو مردوں کی شباہت بناتی ہے. جیسے مرد لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور چٹیاں باندھتے ہیں, اور عورتیں بالوں کو کٹواتی ہیں, یہاں تک کہ شوہر بھی اگر بال کاٹنے کو کہے تو عورت بال نہیں کٹوا سکتی, یہاں شوہر کی بھی فرما برداری نہیں ہے, حرام ہے بالوں کا کٹوانا عورتوں کے لیے. تو یہ ایسا ہے نفس, ایسی ہے نفس, نفس صاحبہ, نفس محترمہ, نفس بی بی. یا مسز نفس ایسی دھوکے باز ہے. لیکن عیار اور چکر باز اتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ سے مدد مانگو کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں اس کے حوالے نہ فرمائیے. تو آپ دیکھیے میرے شیخ فرماتے ہیں بیرونی دشمن ہوتا ہے وہ حملے کے لیے پہلے ترکیب بناتا ہے, ترتیب بناتا ہے, لیکن اندرونی دشمن ہے پلک جھپکنے کے برابر میں ڈس لیتا ہے. اتنا خطرناک دشمن. تو دونوں دشمن سمجھ میں آ گئے نا, بیرونی باہر والا دشمن, اندرونی اندر والا دشمن. اب ان دونوں دشمنوں سے معاملہ کیا کریں, کیسے لڑے؟ تو بیرونی دشمن کے بارے میں تو منع فرمایا کہ اسے لڑو مت, شیطان سے لڑنے سے منع کیا. یہ نہیں کہ چلو بھائی شیطان سے لڑو, کشتی وشتی کرو, ذرا اسے لڑائی کرو, ذرا آ جا, ایسا نہیں ہے. بلکہ شیطان کی مثال میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شیطان کی مثال کتے سے دی ہے کہ مثل کتے کے ہے, اور کتے سے لڑا نہیں جاتا, کیونکہ اگر کتا بھونکے یا پیچھے آئے تو اسے لڑا نہیں جاتا, بلکہ کتے کے مقابلے کے لیے اس کے مالک کو بلایا جاتا ہے, کتا اپنے مالک کے قابو آتا ہے. لہذا اسی طرح شیطان کے لیے لڑنے کو نہیں فرمایا, بلکہ ہمیں یہ فرمایا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ فرمایا نا کہ اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے, لڑو مت, آسین مت کھینچو اس سے. اللہ تعالی ہی شیطان کے چکر سے ہمیں محفوظ وہی بچائیں گے. اللہ سے مدد مانگو کہ شیطان کتے سے بچا. اب لیکن دوسری طرف جو نفس ہے, نفس کے مارے میں خواجہ صاحب خواجہ حسن مزدوب رحمت اللہ علیہ کے اشعار میرے شیخ سناتے تھے کہ نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو, نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. نفس سے کشتی ہے, اس سے کشتی ہے, اور وہ کشتی کیا ہے کہ نفس کو ڈھیر کرنا. نفس ہمیں اپنی مرضی کے کام پہ لگائے گا, وہ ہم پر فائرنگ کرے گا, ہم اس پر فائرنگ کریں گے. وہ کیسے؟ نفس نے کہا اس عورت کو دیکھ لو, اب ہماری اس سے کشتی ہو گئی, ہم نے کہا نہیں دیکھیں گے, نہ دیکھیں گے, نہ دیکھیں گے, انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے, نہیں دیکھیں گے. اب نہیں دیکھا, نفس کشتی ہار گیا, اور کمزور پڑ گیا, ڈھہ گیا, اور اگر دیکھ لیا, اگر دیکھ لیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نفس شیر ہو گیا, کیونکہ اس کو غذا مل گئی نا. گناہ اس کی غذا ہے, اب نفس کو غذا مل گئی, اور جب غذا مل جاتی ہے تو پھر کھانے والا صحت مند ہو جاتا نا. اس لیے نفس کا علاج ہے کہ اس کی غذا کو بند کرے. اب آپ اس مضمون کو رمضان شریف کے تناظر میں دیکھیں, یہ مضمون ذہن نشین ہو گیا بھائی, بیرونی دشمن اندرونی دشمن. شیطان سے لڑنے کا حکم نہیں, نفس سے کشتی اور لڑائی ہے. اس کے وسوسے اس کے وسوسے کا فرق, یہ باتیں مجھے مقدمہ ذہن نشین ہو گیا نا. اب یہ جو گویا کہ دشمن ہمیں دوست کے پاس جانے سے روکتے ہیں, یہ دشمن ہمیں اللہ والا بننے سے روکتے ہیں, اور رمضان شریف اس کو تقوی کا مہینہ قرار دیا. کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون, تقوی کا مہینہ قرار دیا. وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب رمضان شریف کی رات شروع ہوتی ہے تو صفدت الشیاطین ومردت الجن, شیاطین شیطان اور سرکش جنات ان کو جکڑ دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. یہ رمضان شریف کے لیے خاص اہتمام ہے, ہے نا بھائی؟ اپنے علماء سے بزرگوں سے روایت بارہا سنیے, یہ بات سب کو معلوم ہے, شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ایک اشکال ہے لوگوں کا, کہتے ہیں جب یہ شیطان بند ہو جاتے ہیں تو پھر انسان رمضان شریف میں گناہ کیوں کرتا ہے؟ ہے نا سوال ہے؟ تو اس کا جواب سنیے, شیاطین بند ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ اگر سنیں, یہ ان کو بلانا, آپ اگر باہر نماز پڑھ لیں نا, یہاں بیان ہو رہا ہے, پنکھا وہاں چلا لیجیے, آپ وہاں پنکھے کا بٹن ہے, آپ چلا لیں پنکھا وہاں. تو شیاطین بند ہو گئے, پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اہم سوال ہے نا. تو بات یہ ہے کہ پورے سال شیطان سے دوستی کرتے کرتے ہم بھی شیطان بن جاتے ہیں. پورے سال شیطان سے دوستی کرتے کرتے, جا ان کو وہاں پنکھا چلا دو باہر. پورے سال شیطان سے دوستی کرتے کرتے ہم بھی شیطان بن جاتے ہیں. ہماری عادت شیطان جیسی ہو جاتی ہے. اس لیے عادت کی وجہ سے ہم وہ گناہ کرتے ہیں, اور شیطان بند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے نفس بھی بند کر دیے جاتے ہیں. نفس تو کھلا ہوا ہے نا, نفس تو آزاد ہے. شیاطین بند ہوتے ہیں اور نفس آزاد ہوتا ہے. تو جب نفس آزاد ہے اور اس کی پرانی چھٹی نہیں ہے منہ سے, چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی, یہ حال ہے, چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی, یعنی جو بری عادت لگی ہوئی ہے پورے سال کی, گیارہ مہینے کی جو بری عادت لگی ہوئی ہے, وہ پھر بری عادت رمضان میں بھی. لہذا جس کو ایک چیز آتی ہے جس کو ایسے گول گول کرتے اور پھر منہ میں رکھتے اور منہ کے ایک سائڈ پہ رکھتے, پتہ نہیں کیا نام ہوتا ہے اس کا بیرن, لیکن وہ گول گول ایسے بناتے ہیں. سنا ہے اس کو بنانے والے کی جو چیز ہوتی ہے اس کو چنڈی بولتے ہیں. اب آپ دیکھیے جس کو اس کی عادت ہو, روزہ کھولنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ سگریٹ پینے والا سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے نا. نماز کی اس کو فکر نہیں ہوتی, اس کو کہتا ہے نہیں بس کسی طرح, کش لگاؤں، چنڈی منہ میں رکھوں، تو کیوں چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی. لیکن اگر انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ارادے میں اور اس کے عزم میں اور ہمتوں میں بڑی برکت رکھی ہے اور بڑی طاقت رکھی ہے، لہذا اگر انسان اچھے عمل کا ارادہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لے تو پھر یہ پچاسوں برس کی لگی بھی چھوٹ سکتی ہے. ہماری مجلس میں ایسے دوست بیٹھے ہیں کہ جن کو اس عادت تھی، ماشاءاللہ چھوڑ دی، اور کوئی ایک دو برس نہیں، دسیوں برس، اور چھوڑ دی. لہذا انسان چھوڑ سکتا ہے، بری عادت چھوٹے چھوڑی جا سکتی ہے اور اچھی عادت کو اپنایا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو اچھی عادت ہے ان کے پاس رہے اور جو بری عادتوں سے بچتے ہیں ان کے ساتھ رہے. اس کو کہتے ہیں صحبت اہل اللہ میں رہنا. یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اللہ تعالی کا حکم ہے، کونوا مع الصادقین کا، کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. تو ان کی جو عادتیں ہیں وہ تمہارے اندر منتقل ہو جائیں گی. ان کی اچھی عادت دیکھو، اچھی عادت والے اللہ والوں کو دیکھو، تم ساتھ رہو گے، محبت سے رہو گے، دن رات ان کے ساتھ رہو گے تو وہ اچھی عادتیں تمہارے اندر منتقل ہو جائیں گی. تو اب تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ہم رمضان میں بھی گناہ کیوں کرتے ہیں. اس لیے کہ نفس کھلا ہوا ہے اور اس کی عادتیں پرانی ہیں. اب اس پرانی عادت کو بدلنا ہے. رمضان میں اللہ والا بننا آسان ہے. کیوں؟ دو وجہ سے. شیاطین بند ہو گئے، نفس ڈھیلا پڑ گیا. شیاطین بند ہو گئے، نفس ڈھیلا پڑ گیا. شیاطین کو اللہ تعالی نے بند فرما دیا، نفس ڈھیلا کیسے پڑ گیا؟ کہ نفس کی غذا بند ہو گئی. اب آپ دیکھیے، جب صبح سے شام تک کھائے گا پیئے گا نہیں، انسان صبح صبح فجر کے بعد جب سحری فجر سے پہلے کرتا ہے، فجر کے بعد تک اس کو تھوڑی مستی رہتی ہے، لیکن عصر تک پہنچتے پہنچتے بڑے بڑے پہلوان ڈھیر ہو جاتے. عصر کے بعد کوئی فلم دیکھنے کی بات کرتا ہے، کوئی بندری کی بات کرتا ہے، اس وقت تو یا اللہ ہو رہا ہوتا ہے، بس یہی دعا ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ روضہ کھلنے کا وقت آ جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، کتاب پڑھے گا، اچھے کام ہی کرے گا، کرتا ہے مستی. اور عصر کی نماز میں بھی کیسے پابندی سے بیٹھتا ہے، بلکہ اگر عصر کے بعد بیان ہو تو اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے بیان میں بھی بیٹھ جائے گا کہ یار کسی طرح ٹائم تو پاس ہو کیونکہ اب قرآن پڑھنے کی خود طاقت نہیں رہی، کہ صبح سے بھوکا ہے نا. تو دیکھا نا آپ نے، پتا چلا نفس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو بھوکا رکھے، یہ نفس کا علاج ہے. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس، جب نفس گناہ کرے اس کی روٹی بند کر دو. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کہا دیکھو بدنظری کرو گے میں تمہیں کھانا نہیں دوں گا، اور فرمایا جب وہ بدنظری کرے تو واقعی روٹی بند کر دو، اس کی ناشتہ مت کراؤ اس کو. دوپہر کا ٹائم آئے، اس سے پہلے اس نے بند نظری کی، دوپہر کی روٹی بند کر دو. اس کا علاج ہے، آپ روٹی بند کر دیں. اب رہی بات اندیشہ کمزوری کا، تو میرے شیخ ہنس کر فرماتے تھے پھر اس کو دال کی بوتل چڑھاؤ. جیسے انسان کمزور ہو جاتا نا تو اسے گلوکوز لگاتے ہیں، گلوکوز چڑھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گلوکوز چڑھانا، ڈیکسٹروز واٹر، گلوکوز چڑھاؤ اسے. فرماتے ہیں جو صوفی اگر بات مان لے نفس کے خلاف کہ نفس گناہ کرے تو اس کا کھانا پینا، اس کے مرغ بریانی بند کر دے،
اس کے کباب وباب بند کر دو، اب اس کو دال کی بوتل چڑھاؤ، لیکن دال بھی وہ کہ مزے دار والی نہیں بلکہ پتلی دال کی بوتل، پتلی والی دال پانی جیسی، جیسے غریب مدرسوں میں ہوتا ہے، وہ علماء کہتے ہیں جنہوں نے اس مدرسے میں پڑھا ہوتا ہے کہ ہمارا مدرسہ اتنا غریب تھا کہ ایسی دال تھی کہ اس سے وضو کرنا جائز تھا، تو پتلی دال کی بوتل پلاؤ اس کو تاکہ مرے بھی نہیں، مارنا بھی مقصود نہیں ہے، زندہ بھی رہے لیکن سرکشی نہ کرے، یہ سرکشی سے کرتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھرا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے مغرب کے بعد، مغرب کے بعد یہ فوراً سرکشی کرتا ہے، مغرب میں سرکشی کرتا ہے، اور وہ سرکشی یہ ہے سب سے پہلے مغرب کی نماز فوت کرتا ہے۔ کیوں جناب، صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں، کہ سارا دن میں سب سے پہلی سرکشی یہ کرتا ہے مغرب کی نماز فوت کرتا ہے، کیونکہ پیٹ بھر گیا نا، اور اس کی فوت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، پہلے افطاری تو کھا لو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں افطار پارٹی میں ساتھیوں کی رفتاری بڑی تیز ہے، ان کی افطاری کی رفتاری سبک رفتاری ہے، یہ سبک رفتار ہے، لہذا اگر میں نے اپنی رفتاری کو ہلکا کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری بوٹیاں اور سارے پاپڑ سموسے فروٹ چاٹ نکل جائے گی، اسے رفتار بڑھاؤ اور دیر تک دوڑاؤ۔ ارے یہ نماز، ارے حافظ جی موجود ہے نا، یہی جماعت کرا لیں گے گھر میں، یہ پہلا گناہ ہے جو روزہ کھول کے ہم کرتے ہیں کہ مسجد کی جماعت کی نماز بغیر کسی عذر کے ترک کرنا۔ مان لو اگر اس مجلس میں کوئی بزرگ بھی ہے کہ جی وہ بزرگ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، معذور ہیں، یا بعض مرتبہ ایسا مسافر ہوتا ہے وہ آیا ہوتا ہے بےچارا تھکا ہوا ہے، اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اس مظاہرے سے بھی چھٹی ہے چلو، لیکن سوال یہ ہوتا ہے بزرگ کی جماعت کی نماز تو معاف ہے، یہ اس کے شاگرد اور خادموں کی کیسے معاف ہو گئی؟ چلو بھائی بزرگ کی تو ٹھیک ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کی جماعت کی نماز معاف ہے، شریعت نے خادم کو بھی اجازت دی کہ ایسا بیمار کہ جس کو ایک خادم کی ضرورت ہے، شریعت نے اس کی مسجد کی جماعت کی نماز معاف کر دی کہ تم اس کی خدمت کرو، تمہاری بھی اجازت ہے کہ تم گھر میں پڑھ لو، مسجد میں نہ پڑھو، اللہ اکبر۔ لیکن کسی بزرگ، کسی اللہ والے یا شیخ کی بیماری کو عذر بنا کر ہماری سب کی جماعت کی نماز کیسے معاف ہو گئی؟ اور یہی غلطی گھروں میں تراویح پڑھنے والے کرتے ہیں کہ گھروں میں تراویح پڑھنا، اس سے کوئی آدمی گھر میں تراویح کا اہتمام کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز اور درست ہے، اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ماشاءاللہ کوئی موقع نہیں ملا، چلو گھر میں تراویح کا اہتمام کر لیا، اچھی بات ہے، میں اس چیز سے خوش ہوں۔ لیکن عشاء کی نماز مسجد میں پڑھے، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیں۔ پھر بے شک اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تراویح کی، تو یہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ لذا آپ دیکھیے، اگر دیکھیے تو جس وقت روزہ ہوتا نا، اس وقت ہمارے گناہ خود ہی کم ہو جاتے ہیں، اور جب پیٹ بھرا ہوتا نا رات کو، پھر مستیاں سوچتی ہیں، رات کو چونکہ پیٹ بھرا ہوتا نا، یہ نفس ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اب رمضان شریف کے تناظر میں دیکھیے تو سمجھ میں آیا کہ رمضان شریف کو اللہ نے جو تقویٰ کا مہینہ بنایا، اس زمانے میں متقی بننا آسان ہے، وہ اس لیے فرمایا کہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں، پیٹ میں روزہ ہوتا ہے، نفس ڈھیلا ہوتا ہے، اب دونوں گناہ کا وسوسہ نہیں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اللہ کرو بھائی۔ اس لیے آپ دیکھیے ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے نا ہم اس وقت تھوڑی بھائی مصیبت آئے تو کیوں ملاؤں کو یاد کر رہے ہیں, کیوں قرآن خانی کرا رہے ہیں, کیوں اللہ اللہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں مصیبت آتی ہے ٹوپی سر پہ رکھ کر تسبیح ہاتھ میں لے کر, ہر آدمی یہی کر رہا ہوتا ہے, یہ سیاستدان بھی یہی کرتے ہیں, ان کے بھی ہاتھوں میں تسبیح آ جاتی ہے اس زمانے میں, اپنی جلا وطنی کے زمانے میں یہ بھی بڑے صوفی بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جہاں اقتدار ملتا ہے, جہاں پھر مال کی طرف فراوانی آئی, پھر مستی شروع ہوئی, اور سب سے پہلا پھر حملہ ملاؤں پہ کرتے ہیں. پہلے ملا بنے ہوئے تھے صوفی, اب ملاؤں پہ حملہ. سبحان اللہ, واہ جی واہ. ان کے بھوکے پیٹ اچھے تھے. تو یہ نفس جب بھوکا ہوتا ہے تو پھر یہ نفس کہتے ہیں بندے دا پتر بنا ہوا ہوتا ہے. اور جب پیٹ میں پڑا چارہ اچھلنے لگا بیچارہ, پہلے تو دن بھر بیچارہ تھا نا, اب چارہ پا گیا تو پیٹ میں پڑا چارہ اچھلنے لگا بیچارہ, اس لیے پھر شام کو مستی کرتا ہے. تو یہ ہے نفس. اور تو رمضان شریف میں متقی بننا آسان, کہ شیطان بند, شیاطین بند, نفس ڈھیلا ہو گیا. کہ صاحب ایسا تو ہم نے ہر سال دیکھا لیکن ہم پھر بھی متقی نہیں بنے, اب کس چیز کی کمی رہ گئی کہ آخر ہم نے شیاطین رمضان گزر گئے برسا برس, رمضان گزرنا تو دور کی بات, پہلی عید کی رات آتے ہی ہم شیطان نمبر ون بن جاتے ہیں. مثلا رمضان شریف کے لیے داڑھی رکھ لی, اور رمضان شریف کے لیے نیک بن گئے, اور رمضان شریف میں اعتکاف کر لیا. ماشاءاللہ وہ صوفی صاحب جو رمضان شریف میں اعتکاف کرتے ہیں, اعتکاف سے نکلتے ہی تاریخ روڑ جاتے ہیں اور بازار جاتے ہیں. یہ تو اس شخص کو کیا بولے کہ جو اب مال لایا بینک سے, پیسہ لایا اور اپنے ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے, آؤ بھائی چور ڈاکو تم لے جاؤ. یہ تو ایسا شخص ہے. وہ رات عید کی رات خود عبادت والی رات تھی, اور وہ عید کی رات لگا اس دن سب سے پہلا جو ہم گڑبڑ یہ کرتے ہیں, یہ ایک تو کہ رات باہر گزارتے ہیں, پھر دوسرا کام آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, فجر کی نماز. کیوں جناب؟ عید کی پہلی ہی صبح, شوال کی پہلی ہی تاریخ, اور فجر کی وہ شیطان آتا ہے سارے نمازیوں کو باہر لے جاتا ہے. ارے بھائی سو جاؤ, اتنے پورا مہینہ تم نے عبادت کی ہے, دیکھو تمہارا پیٹ خراب ہو گیا عبادت کرتے کرتے, اور پھر ایک مہینہ عبادت کی, تم تو آگ سے تمہارا چھٹکارا ہو گیا, اللہ کی رحمت تم پر ہو گئی, اتنی عبادت کی تم نے تو پورے سال کا ذخیرہ جمع کر لیا, شب قدر کی رات تمہیں مل گئی جس کی حد ہزار مہینے, کیا اب یہ تو 11 مہینے کی بات ہے. بھائی کچھ اپنے نفس کا بھی حق ادا کرو, اب تم عید ہے, خوشیاں مناؤ. اور خوشی کیسے منا رہے؟ عید کے دن جا کر نامحرمہ ہی کہہ رہے ہیں عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, اب یہ کام ہو رہا ہے. لہٰذا عید کے دن دیکھیں پھر ہماری عبادت کا کیا حال ہوتا ہے, ہم لگتا ہی نہیں ہے رمضان والے ہیں, پھر شیطان آ گیا نا, اب پھر سے وہی کہتا ہے یار بہت دن سے نیٹ نہیں چل رہا تھا, چلاؤ پھر سے انٹرنیٹ ہو جائیں, اور نیٹ میں انٹر ہو جائیں, یہ حال ہوتا ہے. تو کمی کس بات کی ہے کہ آخر ہم عبادت بھی کر رہے ہیں پورے رمضان, عبادت بھی کر رہے ہیں, گناہ سے بھی بچ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں, تو کمی کس بات کی ہے؟ میرے پیارے دوستو, سب سے پہلی کمی جو ہماری ہے رمضان شریف میں, وہ پہلی کمی یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. سب سے پہلی بڑی کمی ہماری کہ ہم گناہ سے توبہ نہیں کرتے.
جو ہے کہ اب فرشتوں کا ڈنڈا آ گیا, پٹائی کر دی, پٹائی پیچھے لگ گئی, ڈنڈا پیچھے لگ گیا, چلو یار اب تو عبادت کرنی پڑے گی. رمضان شریف میں ملا نے روزے کا ڈنڈا چھوڑ دیا پیچھے. کیا ہم روزے میں ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ نیت کی کہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں اللہ کی محبت میں؟ کیا ہماری یہ نیت ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں؟ ہماری تو مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے بھائی, ہم تو نماز بھی مصیبت پڑھ رہے ہیں, ہم تو روزہ بھی مصیبت ہے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ ملا ہمارے پیچھے لگ جائیں گے. تو ہم تو جو نیک بنے ہوئے ہیں وہ تو مصیبت ہے ہماری کہ رمضان شریف کا مہینہ کیا ہے, مصیبت لگ گئی ہمارے پیچھے. تو جب ان اعمال کو ہم مصیبت سمجھ کر کریں گے تو میرے پیارے دوستو کیسے فائدہ ہوگا. اللہ کرے اب رہی کہ محبت سمجھ کر کیسے کیا جائے. اسی کے لیے تو ہے کہ وہی ایک کمی اور ہے, وہ کمی یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں نہیں جاتے. ساری کمی اللہ والوں کی صحبت کی ہے, ورنہ علم کی کمی نہیں ہے, واللہ عمل کی کمی بھی نہیں ہے, نہ علم کی کمی نہ عمل کی کمی. یہ نہیں معلوم, یہ نہیں مسئلہ کہ ہم جانتے نہیں ہیں, یہ نہیں مسئلہ کہ ہم مانتے نہیں ہیں, یہ نہیں مسئلہ کہ ہم عمل کرتے نہیں ہیں, یہ سب چیزیں موجود ہیں. کمی کس بات کی ہے؟ محبت کی چوٹ کی کمی ہے. اور یہ محبت کی چوٹ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے اور ایک سینہ بسینہ ہے. دنیا کی آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے, اللہ تعالی کی محبت کی آگ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. میرے پیارے دوستو ہمارے دل و ہمارے اندر جو کمی ہے وہ اللہ تعالی کی محبت کی کمی ہے. ہمیں تو رمضان شریف مصیبت لگ رہی ہے, ایسے ہی حال ہے نا. ہائے رمضان مہینے, رمضان گرمی میں آ رہا ہے, ہائے اللہ ابھی اسے ہمیں بخار چڑھا ہوا ہے کہ گرمی میں رمضان شریف آ رہا ہے. حالانکہ گرمی میں آ رہا تو اجر بھی تو بڑھ رہا ہے. اور ہمارے حضرت مفتی عبد الباری صاحب صبح بیان فرما رہے تھے, فرما رہے تھے کہ ابھی رمضان شریف شروع نہیں ہوتا, روزے کا فدیہ جو کہ روزے کے بعد دیا جاتا ہے اس کی ابھی سے فکر لگ گئی کہ کوئی ایسی ترکیب لگائے کوئی ملا سے کسی سے روزہ معاف ہو جائے, بس روزہ نہ رکھنا پڑے, ملاؤں سے کہتے کوئی سیٹنگ کر دو بھائی, کوئی ایسی ترکیب لگا دو, دیکھو مجھے یہ بیماری ہے, مجھے یہ بیماری ہے, میں کمزور ہو جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں یہ ہو جائے گا, کسی طرح سے بس ایسا ہو جائے کہ روزے سے جان چھوڑ جائے. کیوں مصیبت لگ رہا ہے؟ میرے پیارے دوستو محبت نہیں ہے. اگر روزہ گرمی اتنی مصیبت کی چیز ہے تو گرمی میں کمانا بھی چھوڑ دے, کمانے کیوں جاتا ہے؟ وہ تو محبت اور شوق سے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, بس رکتا ہے اس سے کیا, اس کی محبت ہے. ہائے ہمارے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے, تو پھر میرے پیارے دوستو پھر پتا چلے گا کہ روزہ کیسی محبت کی ادا ہے. تراویح اگرچہ ٹانگ میں تکلیف ہوگی, ابھی تو تراویح کا حال یہ نا کہ ہم دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں یار کہاں تراویح جلدی ہوتی ہے, ابھی تو ہم اس پر تلاش میں ہیں نا. کیا ایک قسم تو وہ ہے اس کے تین روزہ کے تراویح پڑھو, اچھا تین روز میں بھی یہ ہے کہ حافظ جی سے سیٹنگ ہے, حافظ جی تو گڑ آخر میں يعلمون سارے کھڑے اٹھ کے بڑے چلے اللہ اکبر اللہ اکبر سب چلے گئے. یہ پہلی رکعت ہے, اور دوسری رکعت میں حافظ جی کی سیٹنگ ہے, ایک رکوع پڑھیں گے تاکہ پیچھے والے جو ہے وہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ پکی سیٹنگ ہے,
آپ دیکھ لیجئے تین روزہ تراوی جا کر، وہ یہی ہوتا ہے، سارے پیچھے بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، سبحان اللہ، ہائے گرمی شربت پی رہے ہیں، سارے حافظ جی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. اور حافظ جی دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن گھوڑا دوڑائے جا رہے ہیں، اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. یا اگر کوئی وہی ملاؤں کا ڈنڈا بھی جس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ملا ڈنڈا مار رہا ہے، پورے مہینے تراوی تو پڑھ رہے ہیں لیکن پھر اس انتظار میں ہے یار جلدی کا ختم ہوتی ہے. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، اب عاشقوں کا دیکھیے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم، کیا حال تھا؟ تراوی ختم ہوتی تھی، حضرت کیا حافظ مقرر تھے، ایک حافظ آیا اس نے قرآن پاک شروع کر دیا، اب حضرت سن رہے ہیں. وہ حافظ نے ایک پارا دو پارے تین پارے پڑھے، دوسرا حافظ آ گیا، لائن لگی ہوئی ہے، حافظ بدل رہے ہیں، حضرت ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں. یہ عاشق ہیں کہ جن کی جان گھلی جا رہی ہے، جان مٹی جا رہی ہے، لیکن ان کی روحوں کا کیا حال ہے؟ روح کی تازگی، روح کی تابانی، محبت کی تابانی کا یہ حال ہے کہ پوری پوری رات عبادتوں میں لگے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں، لیکن کم سے کم تراوی کو تو محبت سے پڑھ لیں، سو جائیں. میں نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ کہ ان کے اللہ والوں کی نقل کریں، آپ کیا کریں، میں نہیں کر سکتا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، میرے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، کیسا کمزور ہوں، لیکن کم سے کم تراوی کو تو محبت سے پڑھ لیں، روزے کو محبت سے پڑھ لیں. تکلیف ہے، پریشانی ہے، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ روزے رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، آپ سے درخواست کرتا ہوں میری بات کی اس کو قبول فرما کر بات کی منزل کو آسان فرما دیجئے گا. آج تکلیف ہے، کل راحت ہوگی میرے دوستو، لیکن محبت پیدا ہو جائے کہ میرے محبوب کا حکم ہے. اور محبت میں تو اب آپ دیکھیے، اگر کوئی عاشق کو اس کی معشوقہ گرمی میں دھوپ میں بلا لے کہ تم مجھ سے وہاں ملنے آ جاؤ، وہاں کوئی سایہ نہ ہو، وہ کہے گا کہ مجھے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی، بولے گا، کہے گا مجھے ہیٹ سٹروک ہو جائے گا. عجیب اصطلاحات لے آئے، گویا کہ ایسی اصطلاحات بنا کر شریعت کو ظالم بتا رہے ہیں، اللہ کو ظالم بنا رہے ہیں، رمضان شریف کو ظالم بنا رہے ہیں. نعوذ باللہ. میرے دوستوں بات یہ محبت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے زکات کا معاملہ ہے، پورے سال میں ایک دفعہ زکات دینی ہے، ایسا بنایا جیسے زکات کا ظلم، ٹیکس. حالانکہ آپ دیکھیے یہ جو ٹیکس ہے، ایک آدمی کے 10 بچے ہیں، اس کی آمدنی 1,00,000 روپے ہے، اس کو پھر بھی مان لو آمدنی اس کی ایک کے 10 بچے، ایک کے 2 بچے، دونوں کی آمدنی 1 ہے، دونوں کو ٹیکس برابر دینا ہوگا. لیکن شریعت کو دیکھیے، سبحان اللہ، کہتے چونکہ 10 بچے والوں کی ضرورت زیادہ ہے، اس کے لیے زکات خود بخود کم ہو جائے گی، کیونکہ اگر وہ 1,00,000 کماتا ہے تو 1,00,000 پورا خرچ کر دیتا ہے، اس کے اوپر ٹیکس اس کے اوپر نہیں ہوگا. اور وہ اگر 1,00,000 کماتا ہے، اس کا خرچہ 20,000 کا ہے، تو شریعت کہتی ہے جو تم بچا رہے ہو اس پر زکات دو. اور ٹیکس کا کیا حساب ہے، آپ بچائیں یا نہ بچائیں، آپ خرچ بھی کریں، آپ کو خرچ پہ بھی ٹیکس دینا ہوگا. کیا زکات کو ٹیکس سے ملاتے ہیں میرے دوستو؟ محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اور اگر عدل کی نگاہ سے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ زکات اور ٹیکس میں کتنا بڑا فرق ہے. پھر دنیاوی برکتوں کے ساتھ جو اس میں روحانی برکتیں ہیں، زکات جو کہ فرض اللہ تعالی کا حکم ہے، بات کیا ہے؟ محبت نہیں ہے میرے دوستو. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، قسم کھا کر فرمایا کہ واللہ صدقہ ادا کرنے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور ہم صدقے میں چور ہیں. اب رمضان شریف کے صدقہ ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا, روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا, رے رمضان شریف کا صدقہ, تو اس کو روزے دار کے روزے کا اجر اور ثواب مل رہا ہے, گناہوں کی معافی مل رہی ہے, جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے. کتنی بڑی فضیلت یہ صدقے کی, رمضان شریف میں صدقے کی برکت ہوگی, اس کا بھی اہتمام کیا جائے. تو بہرحال یہ جو رمضان شریف کا مہینہ, دن میں روزہ رکھا اور رات کو تراویح پڑی, صبح روزہ رکھ کر نفس ڈھیلا ہوا, رات کو تراویح پڑھ کر ڈھیلا ہوا, نتیجہ کیا ہے میرے دوستو؟ اس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے اللہ کی محبت کی, اس سے دل نرم ہو جاتا ہے. اب ضرورت ہے اللہ والوں کی صحبت کی. کہ دیکھیں لوہے کو آگ میں ڈال کے نرم تو کر لیا, لیکن اب اس لوہے سے کرسی بنانی ہے, اس لوہے سے کھڑکی بنانی ہے, اس لوہے سے چاقو بنانا ہے, تو لوہار چاہیے کہ نہیں؟ لوہا خود بخود اگر نرم تو کر دیا, خود بخود تو نہیں بدل جائے گا نا. اسی طرح سے ہماری عادتیں, ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں رمضان شریف میں, لیکن اللہ والوں کے ساتھ رہ کر ان جیسی عادتیں اپنا لیں تو میرے پیارے دوستو پھر نتیجہ ہی ہوگا. اگر ہم رمضان, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کو تقوی سے گزار لے, عزم اور ارادہ کہ مجھے اللہ والا بننا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, تو تقوی فی رمضان اس کے لیے ذریعہ بن جائے گا تقوی فی غیر رمضان کا. یعنی رمضان کا تقوی اس کو پورے سال کام آئے گا. یہ ہے, اس لیے ہمارے بزرگوں نے رمضان میں محنت کی, کوشش کی, جتن کی, کوششوں میں لگے کہ زیادہ محنت کریں اور عبادت کریں, کمانے کا مہینہ یہ ہے. لیکن جو کوشش کرے اللہ والوں کے زیر سایہ کرے, شیخ کے زیر سایہ کرے, ان کی صحبتوں میں رہے, اپنے کو مٹائے, ان کو اختیار دے کہ ہماری اصلاح کیجیے, آپ ہماری غلط بات ہو آپ اس کو روکیے, اور اگر ذرا ذرا سی بات پر اگر برا مانے گا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, گرچہ ہر زخمے تو پرکی نہ شوی, پس چرا بے سیکل آئی نہ شوی. اگر تو اللہ والوں کی ہر بات پر, اگر ڈانٹ پر, ان کے روک ٹوک پر اگر تو اپنے دل میں کینہ لے کر آئے گا تو تو صاف شفاف بغیر زنگ والا آئینہ کیسے بنے گا؟ پسیرا بے سیکل آئینہ شوی, کیسے تو بنے گا بھائی؟ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہے, ان کی صحبتوں سے میرے پیارے دوستوں, ان کی صحبتوں میں رمضان شریف گزارے تاکہ وہ اچھی عادات ہمارے اندر منتقل ہو جائیں اور وہ عادات میں پختگی پیدا ہو جائے, تو انشاءاللہ تعالی وہ عادتیں پھر بغیر رمضان میں بھی, پھر شیطان بھی کھل جائے گا, پیٹ بھی بھرا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوگا تو میرے پیارے دوستو غیر رمضان میں بھی گناہ سے بچیں گے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس رمضان شریف کو ہمارے لیے تقویٰ کے لیے مقدر فرما دے, اپنے شیخ اپنے بزرگوں کی صحبت میں جائے, بہتر تو ہے وہیں وقت گزار لے رہ جائے, لیکن ایسا نہیں کہ بیان سنا اس کے بعد کریں اپنی مرضی. سنا ارے ماشاء اللہ بہت اچھا بیان تھا, سبحان اللہ, واہ واہ بڑی اچھی بات, کرو اپنی. کہا بھائی یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں, کتنی اچھی بات ہے, لیکن بھائی اس زمانے میں ان باتوں پر عمل کرنے کی کیا ہے, یہ تو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کیا. بس یہ ہم لوگوں کا حال ہے کہ سنو, سنتے تو ہیں لیکن سننی نہیں بنتے, بات نہیں مانتے, کرتے اپنے نفس کی, اس وجہ سے محروم ہیں ہم لوگ. اللہ ہم سب پر فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے, تقوی والی زندگی عطا فرمائے, نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% ہم سب کو اپنی غلامی عطا فرمائے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما, سچی توبہ نصیب فرما, ہر گناہ سے توبہ نصیب فرما, اور یا اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں 100% شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما.
اور اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں میں ہماری مدد فرما، نیک کاموں میں ہماری مدد فرما، اور گناہوں سے بچنے میں ہم سب کو یا اللہ مدد فرما. یا اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اپنا فضل اور مہربانی کا معاملہ ہم سب پر فرما. یا اللہ ہم جن کو شیخ عطا فرمایا ہم ان نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ ان کی صحبتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما. یا اللہ عادات اولیاء عطا فرما، رفتار اولیاء عطا فرما، گفتار اولیاء عطا فرما، کردار اولیاء عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ جن کے شیخ نہیں ہیں ان کو اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں عطا فرما کہ شیخ کی ضرورت کتنی ضروری چیز ہے. یا اللہ شیخ کا سایہ ہمارے سروں پر عافیتوں کے ساتھ قائم و دائم فرما، اور ان کی صحبتوں سے یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے سکتے میں ہمیں اپنی محبت عطا فرما. میری والدہ محترمہ کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ان پر رحمت نازل فرما. اور یا اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرما. اور یا اللہ جو ہمارے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں سب کو عافیت مغفرت بے حساب فرما، ہمارے بیماروں کو اچھا فرما، صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، اپنے فضل اور مہربانی کا بھی معاملہ فرما دیجئے. اور ان گزارشات کو قبول فرما، ان پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک درخواست یہ ہے میری والدہ کے سال کے لیے قل اللہ شریف 3 دفعہ پڑھ لیجئے.